بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. گزشتہ سے پیوستہ معنوی فطرت کی اقسام میں سے توکل، اللہ پہ حسن ظن اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا، یہ آپ سن چکے. آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو کا محور ہوگا نمازوں کو وقت پر ادا کرنا اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا. انسانی زندگی اسی وقت تک فطرت کے پیرائے میں ترتیب پاتی ہے جب اس کے اندر یہ لگن اور تڑپ ہو کہ میں نے نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھنا ہے. اللہ رب العزت نے جبریل امین کو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، نماز سکھانے کے لیے متعدد بار بھیجا اور وقت بتانے کے لیے بھی آپ نے جبریل امین کو بھیجوایا، اول وقت بھی اور تاخیر کے ساتھ بھی، اور فرمایا کہ تمہارا وقت اس کے درمیان ہے. اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل کی، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، نماز کو تم پر اللہ تعالیٰ نے مقرر وقت پہ فرض کیا ہے. اس لیے وقت پہ نماز پڑھنا اور باجماعت نماز پڑھنا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان کی. من صلى للہ 40 یوما فی جماع یدرک التکبیرۃ الاولی كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. جو شخص 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے دو انعامات سے نوازا جاتا ہے. نمبر ایک، براءة من النار وبراءة من النفاق. جب تک وہ زندہ رہے گا منافق نہیں ہوگا، اور جو ہی اس کی موت واقع ہوگی اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. یہی وجہ ہے صحابی رسول اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، ادرکت التکبیرۃ الاولی، کیا تو نے تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھی؟ قال لا، آج نہیں پڑھ سکا تکبیر اولی کے ساتھ. قال لما فاتک خیر من مئة ناقہ كلها سود العيون اگر مجھے 100 اونٹنیاں مل جاتی کالی آنکھ والی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی آپ کی تکبیر اولی کے ساتھ نماز پڑھنے کی خوشی ہوتی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے جب گورنرز کی میٹنگ کرتے حکومت کے معاملات کو اس وقت تک شروع نہ کرتے جب تک سب سے پہلی بات یہ نہ کرتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ, سب سے زیادہ مہم بات میرے نزدیک نماز کی ہے. فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها فهو ما سواه اضيع. من حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه, جس نے نماز کی حفاظت کر لی اور اس کو بر وقت پڑھا اس نے صرف نماز کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس نے پورے دین کی حفاظت کر لی. ومن ضیعها فهو لما سواه اضیع, اور جو شخص نماز کو ضائع کر دیتا ہے دنیا کا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا, تو ہر چیز کو زیادہ ضائع کرے گا. سائب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, مسلم احمد کی روایت ہے 157 55, لا تزال امتی علی الفطرہ ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم, میری امت فطرت پر رہے گی اس وقت تک جب تک وہ مغرب کی نماز ستاروں کے نکلنے سے پہلے پڑھے گی. الغرض وقت مقررہ پر نماز کو ادا کرنا یہ فطرت پر قائم ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت ہے, ارکان اسلام میں سے یہ کیسا عظیم رکن ہے جس کے متعلق آپ پہلے بھی سن چکے کہ یہ کسی حالت میں یہ رکن ساقط نہیں ہوتا. مال انسان کے پاس اگر اتنا نہ ہو جتنے مال پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور سال نہ گزرا ہو تو حالانکہ زکوٰۃ رکن ہے لیکن وہ انسان سے ساقط ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس مال ہی نہیں. انسان کے پاس جسمانی اور مالی قوت نہیں, حج کا رکن اس سے بھی ساقط ہو جائے گا جب تک قوت آئے گی نہیں. انسان بیمار ہے یا مسافر ہے یا اتنا بوڑھا ہو چکا روزہ نبھا نہیں سکتا تو روزے کا یہ رکن اس سے ساقط ہو جائے گا, لیکن نماز کسی حالت میں ساقط نہیں ہوتی. اس لیے نماز کا رکن جو ہے یہ اسلامی ارکان میں سے بہت مہم رکن ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بناوٹ، اس کی ادائیگی، اس کی کیفیات اور اس کی حیات کو تفصیلاً بیان کیا ہے، اور خصوصاً یہ حدیث سن کر آپ پریشان ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل له صلاۃ، ایک آدمی 60 سال نماز پڑھے گا، 60 years، لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. یہ اتنی بڑی بات کیوں کہہ دی؟ اس راز کو جاننے کے لیے فطرت کی نشانی خشوع اور خضوع کو سمجھیے، کیونکہ اس کے نماز کے اندر وہ روح نہیں ہوگی، اس کے نماز کے اندر وہ قوت نہیں ہوگی، اس کی نماز کے اندر وہ طاقت نہیں ہوگی جو اللہ کے ہاں اس کو شرف قبولیت سے نواز سکے. تو آئیے، خشوع کیا ہے اور خضوع کیا ہے اور اس کی فضیلت اور اس کو اختیار نہ کرنے سے نقصانات کیا ہوں گے، اور یہ چیز ہمارے اندر پیدا کیسے ہو سکتی ہے، ان نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الخشوع یہ خشع یخشع سے ہے، جس کا مطلب ہے عاجزی کا اظہار کرنا. عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے جدار خاشع، وہ دیوار جو گر کر زمین بوس ہو جائے، زمین کے برابر ہو جائے. تو خشوع بھی اسی بات کو کہتے ہیں، انسان ٹوٹل اللہ کے سامنے گر جائے، ادھر ادھر کے خیالات، ادھر ادھر کے معاملات پہ توجہ رکھنا، یہ خشوع نہیں ہے. فیومی بیان کرتے ہیں خشع خشوعا اذا خضع وخشع فی صلاته اي اقبل بقلبه على ذلك. جب یہ لفظ بولا جاتا ہے جدار خشع خشوعا، دیوار نے خشوع اختیار کیا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دیوار جھک گئی. اسی طرح نماز کے اندر خشوع سے مراد اقبل بقلبه على ذلك، کہ یہ انسان پوری طرح قلبی طور پہ متوجہ ہوا ہے تو نماز کی طرف. اور خشوع جو ہے یہ ماخوذ ہے خشعت الارض، زمین نے خشوع اختیار کیا، اذا سکنت واطمأنت، جب زمین کے اندر سکون آ جائے، اس میں اطمینان آ جائے، اس وقت کہتے ہیں خشعت الارض. تو نماز کے اندر خشوع کا معنی بھی یہ ہوگا کہ نماز کے اندر انسان سکون اور اطمینان جب حاصل کر لے، اس کو دنیا جہان کی خوشی اور لذت جب نماز میں محسوس ہو، تو یہ اس کی خشوع کی کیفیت ہے. بعض علماء نے خضوع اور خشوع دونوں میں فرق کیا ہے. ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء سے عاجزی ظاہر کرنا یہ خشوع کہلاتا ہے، اور دل کی عاجزی اور آہزاری یہ خضوع کہلاتا ہے۔ بعض آثار یہ بتاتے ہیں کہ حسن بصری نے یہ کہا رحمت اللہ علیہ، جب ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو کبھی ادھر کھجلی کر رہا تھا اور کبھی ادھر، تو انہوں نے کیا کہا، اذا تواضع القلب خشعت الجوارح، جب دل میں تواضع ہوتی ہے تو اس کے جسم کے اعضاء میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پہ اس کے اثرات نظر آتے۔ اس لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، الخشوع الا يلتفت يمينا ولا شمالا، خشوع یہ ہے کہ انسان نماز کی حالت میں دائیں بائیں التفات نہ کرے، نہ دیکھے، ولا يعرف من على يمينه وشماله، اور اس کو اتنا پتہ ہی نہ ہو کہ میرے دائیں اور بائیں کون کھڑا ہے۔ اس طرح انہماک کے ساتھ دل کو اللہ کی طرف لگاتا ہے کہ اپنے دائیں بائیں سے وہ واقف نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے اندر لفظ خشوع پانچ معانی میں استعمال ہوا، الذل جس کا معنی ہے ذلت، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، سورة طه 108، اور پست ہو جائیں گی، ذلت اختیار کریں گی آوازیں، کسی کی آواز اللہ کے سامنے بلند نہیں ہوگی، فلا تسمع الا ہمسا، وہاں اللہ کے سامنے جا کے بات کرنا یہ کسی کی کیسے جرت ہو سکتی ہے۔ دوسرا معنی سکون الجوارح، جسم کے اعضاء کا سکون اختیار کرنا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورة المومنون آیت کا نمبر ہے 2۔ کامیاب وہ لوگ ہوں گے اللہ کے ہاں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اپنے جسم میں بھی سکون پیدا کرتے ہیں اور اپنی سوچ کو بھی بٹھا لیتے ہیں، خالص اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک چیز بطور نوٹ شامل کر لیجئے، کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ایسی کیفیت کو اپنائیں کیسے، اس کا جواب معنی کے بعد میں آپ کو لکھواؤں گا۔ سر دست آپ تین چیزیں لکھ لیجئے، پہلا طریقہ جو شخص نماز میں جو کچھ پڑھتا ہے اس کے معانی پہ غور نہیں کرتا، خشوع نہیں آتا۔ اس لیے صالح اور نیک لوگ جب وصیت کیا کرتے تو یہ کہا کرتے تھے، بیٹا سوچ کے نماز پڑھا کرو۔ دوسری بات، جب تک انسان کے ذہن میں یہ سوچ نہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، خشوع نہیں پیدا ہوتا۔ تیسری بات، جب انسان کے ذہن میں یہ پختہ یقین نہ ہو، صلی صلاۃ مودع یہ الوداعی نماز ہی کہیں نہ ہو، شاید اس کے بعد مجھے پڑھنے کا موقع ملے کہ نہ ملے، خوشبو نہیں پیدا ہوتا. تو بات کر رہے تھے خوشو کے، پانچ معنی قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، ذلت، الذل، اور سکون الجوارح، الذين هم في صلاتهم خاشعون، اي سكنت وذلت وخضعت، جسم پر سکون ہو جائے، پست ہو جائے اور لگ جائے اللہ کی طرف. تیسرا معنی الخوف، ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ یدعوننا، ہمیں پکارتے ہیں، جنت کی امید بھی ہوتی ہے اور جہنم کا خوف بھی ہوتا ہے. وكانوا لنا خاشعين، اور ہر وقت وہ ہمارے لیے خشوع اختیار کرنے والے ہیں، ان کے دل میں خوف ہوتا ہے ہمارا. چوتھا معنی التواضع، تواضع اختیار کرنا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. تواضع اختیار کرنے والے اللہ کے سامنے، ان پہ نماز بوجھل اور بھاری نہیں ہوتی. اکڑنے والے، تکبر کرنے والوں پہ بڑا بوجھ محسوس ہوتے ہیں، نماز اس کے لیے بھی ٹائم نکالو. سورۃ البقرہ 4-5. پانچواں معنی الیبسو والجمودو، کسی چیز کا جامد ہو جانا، خشک ہو جانا. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. سورة فصلت آیت نمبر 39. اور آپ دیکھتے ہیں کہ زمین خشک ہو چکی ہوتی ہے، جامد ہو چکی ہوتی ہے، جیسے اس میں زندگی کے کوئی آثار نہیں ہے. جو ہی بارش کے چند قطرات اس کے اوپر گرتے ہیں، اهتزت وربت، کس طرح وہ زندہ ہوتی ہے اور کس طرح اس میں حرکت آتی ہے، اور جڑی بوٹیاں اور ہریالی دنیا کو خوش کرتی ہے. اسی طرح جامد ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے، تو اس کیفیت کو جب اختیار کرتا ہے، تو یہ خشوع کا پانچواں معنی ہے الیبسو والجمود. اصطلاحی اعتبار سے خشوع کی تعریف کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں الانقیاد للحق، اللہ کے لیے انقیاد اختیار کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا. لفظ حق جو بولا جاتا ہے، اللہ تعالی پہ بھی حق بولا جاتا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے. تو قرآن بھی حق ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکتب فوالذی نفسی بیدی ما خرج منہ الا الحق، لکھو جو میں بولتا ہوں میری زبان سے، میرے صحابی حق ہی نکلتا ہے. تو اللہ کے رسول کی ذات بھی حق اور آپ کی ہر بات بھی حق. والنبیون حق، تمام انبیاء حق. والجنت حق والنار حق، جنت اور جہنم بھی حق ہے. ووعدك حق، اللہ کے وعدے بھی سچے ہیں اور وہ بھی حق ہے. الخوف الدائم فی القلب، دل میں ہمیشہ ہمیشہ خوف اللہ کا ہونا، یہ اصطلاحی تعریف علماء نے کی ہے. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ خشوع کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قیام القلب بین یدی الرب، خود تو ہر شخص کھڑا ہوتا ہے، اپنے دل کو رب کے سامنے کھڑا کرنا ادب کے ساتھ، الخضوع خضوع کے ساتھ، اور بعض کہتے ہیں تزلل القلوب لعلام الغیوب، دلوں کے اندر پستی اور توازو علام الغیوب کے لیے جب آ جائے تو یہ خشوع بن جائے. خشوع کے فضائل، خشوع ہی ہدایت اور ثابت قدمی کا قرینہ ہے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إلى صراط مستقيم. سورة الحج آية نمبر 54. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، علم والے اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ قرآن حدیث جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے وہ حق ہے، وہ ایمان بھی لاتے ہیں حق کے ساتھ. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہوتا ہے حق کی پیروی سے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں مومنوں کو، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم کے دور. خشوع تو گناہوں کا کفارہ ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم 228، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبة، جب کسی مسلمان کو فرض نماز کا وقت ہو جائے، فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها، اور وہ وضو بھی اچھا کرتا ہے، خشوع کو بھی خوبصورت بناتا ہے، رکوع بھی اچھے کرتا ہے. الا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، تو اللہ تعالی اس خوبصورت پہلو کو اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دیتے ہیں. اور صحیح بخاری میں روایت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے 164، صحیح مسلم 226، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين، آپ نے وضو کر کے دکھایا اور فرمایا جو اس طرح وضو کر لے، ثم صلى ركعتين، پھر دو رکعتیں ادا کر لے، لا يحدث فيهما نفسه، اپنے دل سے بھی باتیں نہیں کرتا، توجہ اللہ کی طرف ہے، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بلکہ عمر بن عنبسہ صحیح مسلم کی روایت ہے 832 روایت کرتے ہیں، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّ، اگر وضو کر کے کوئی انسان کھڑا ہو جائے، اچھا وضو کرنے والا، فَحَمِدَ اللَّهِ، نماز پڑھے اور اللہ کی تعریف کرے، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اللہ کی ثنا کرے، وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلُ، اور اس کی وہ بزرگی بیان کرے جو اس کی شان کے لائق ہے، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اپنے دل کو فارغ کر لے، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَةٍ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، گناہوں سے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتا ہے، لگتا ہے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے، پیدا ہی ابھی ہوا ہے، کوئی گناہ نہیں باقی رہتا. خشوع تو ربانی مغفرت کا ایک وعدہ ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داود کی روایت ہے 425، خمس صلوات افترضهن الله تعالى، پانچ نمازیں اللہ تعالی نے فرض کی ہیں، من احسن وضوءهن، جو وضو اچھا کرتا ہے، وصلاهن لوقتهن، اور پھر ان کو وقت پہ ادا کرتا ہے، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، اور اس کے رکوع اور خشوع کو مکمل کرتا ہے، كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اللہ نے یہ وعدہ دیا ہے، اَنْ يَغْفِرَ لَهُ، اللہ اسے ضرور معاف کریں گے، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ، اور جو ایسا نہیں کرتا، فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ، اللہ کا کوئی وعدہ نہیں اسے، ان شاء غفر له وان شاء عذبه، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو عذاب دے دے. خشوع اختیار کرنے والا جو ہے اس کے لیے تو اجر عظیم کی خوشخبری ہے. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. سورة آل عمران 199. اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اور اللہ کے لیے خشوع اختیار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچتے نہیں، ان کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے اپنے پاس، اور وہ جلد حساب دینے والا ہے، یعنی وہ اجر کو ضائع بھی نہیں کرے گا، لیٹ بھی نہیں کرے گا، دنیا میں بھی اس کا بدلہ دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. کتنے فضائل ہو گئے؟
پانچویں فضیلت خشوع کرنے والا افضل ترین انسان ہے. سفیان روایت کرتے ہیں, سنن الدارمی کی روایت ہے 337, اجہل الناس من ترک ما یعلم, جاہل انسان لوگوں میں سے وہ ہے جس کو علم بھی ہو پھر بھی عمل نہ کرے. وَأَعْلَمُ النَّاسِ مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ, اور سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہے جو علم کے مطابق عمل کرتا ہے. وَأَفْضَلُ النَّاسِ أَخْشَعُهُمْ لِلَّهِ, لیکن پوری کائنات سے افضل وہ ہے جو اللہ کے سامنے خشوع اختیار کرتا ہے. خشوع تو انسان کو دنیا اور آخرت کی بشارتوں سے نوازتا ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ فله أسلموا وبشر المخبتين. سورة الحج آیت نمبر 34, ہر امت کے لیے ہم نے منسک بنایا ہے. اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے قربانی, ایسے ایام رکھے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے. میں بہیمۃ الانعام, چوپایوں سے تمہارا رب ایک ہی رب ہے, اس کے حوالے کر دو اپنے آپ کو. خوشخبری ہے اخبات کرنے والے کو, دل کی اتھا گہرائیوں سے جو محبت اور خوف رکھتا ہے اس کو مخبت کہتے ہیں. ساتھی فضیلت, دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سعادت خشوع کے ساتھ.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے جن کے ایمانی کیفیت اور نشانی کیا ہے, جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے. خشوع تو انسان کو جنت میں داخل کروانے کا سبب ہے.
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
سورة هود عليه الصلاة والسلام آیت کے نمبر 23, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور انہوں نے اخبات کیا اپنے رب کی طرف دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت اور خوف اور خشوع پیدا کیا, یہی لوگ جنتی ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دسویں فضیلت خشوع تو جنت کا موجب ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 324. ما من مسلم يتوضا, جو مسلمان بھی وضو کر لے, فیحسن وضوءہ, اور وضو کو خوبصورت کرے, ثم يقوم فيصلي, پھر کھڑا ہو کے دو رکعتیں پڑھ لے, رکعتین, مقبل عليهما بقلبه ووجهه, قلب و قالب کو اللہ کی طرف لگا لیتا ہے, متوجہ ہو جاتا ہے. الا وجبت له الجنہ, اللہ اس کے لیے دو رکعتیں پڑھنے کے بعد ہی جنت واجب کر دیتے ہیں. اس لیے عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے, میں تو کہتا ہوں اللہ میری دو ہی رکعتیں قبول کر لے, رکعتین متقبلتین, مجھے اتنا ہی کافی ہے, جنت تو اس پہ بھی واجب ہو جائے گی. تو گویا ہم نے جو دسویں فضیلت بیان کی وہ نویں فضیلت. انبیاء اور رسل کا شیوا یہ تھا کہ ان کے اندر خشوع تھا. عبداللہ ابن شخیر روایت کرتے ہیں سنن ابی داود 904. اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, وہ نماز پڑھ رہے تھے. ولصدره عزیز كعزيز المرجل من البكاء, تو آپ کے سینے سے اس طرح آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے رونے کی وجہ سے. اور دوسری روایت سنن ابی داود کی 904, صحابی کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی, میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو وہ نماز پڑھ رہے تھے. وفی صدره عزیز كعزیز الرحا من البکا, آپ کے سینے سے آواز ایسی آ رہی تھی رونے کی وجہ سے جیسے چکی چلتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے. صرف اللہ کے رسول کا یہ مزاج نہیں تھا, صحابہ کرام کی بھی یہی عادت تھی. عروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے چار بیٹے تھے, بڑے بیٹے کو لے کے شام کی طرف روانہ ہوئے, راستے میں ان کے پاؤں میں ایسا ناسور ظاہر ہوا, طبیب نے کہا کہ اگر پاؤں نہ کٹا تو پوری ٹانگ کاٹنی پڑے گی. کہا کوئی حل؟ کہا صرف یہی حل, پاؤں کیسے کٹا جائے, مرقد بوٹی استعمال کر لے, کوئی نشہ آ جائے. کہا ایمان کی حالت میں میں نشے والی بوٹی استعمال نہیں کر سکتا. کہا تو کیا کریں؟ کہا میرے پاس ایک حل ہے, میں نماز شروع کرتا ہوں, تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لیجیے. نماز شروع کی, چھری کے ساتھ گوشت کاٹا گیا. اس وقت کے ماحول کے مطابق آری کے ساتھ ہڈی کاٹی گئی اور ان کی نماز ابھی جاری ہے. جو ہی نماز سے فارغ ہوئے درد کی شدت کا احساس اس وقت ہوا, بے ہوش ہو گئے, اور بے ہوش ہونے سے پہلے لفظ یہ زبان پہ تھے, اللہم لک الحمد حتی ترضا, اللہ جب تک تو راضی نہ ہو جائے تیری ہی تعریف ہے.
ہوش میں آئے تو زبان پہ پہلا لفظ تھا اللہم لک الحمد اذا رضیت، جب تو راضی ہو جائے پھر بھی تیری ہی تعریف. لوگوں نے خبر دی کہ آپ کا بیٹا آپ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ بھی چل بسا ہے. کہتے اللہم لک الحمد بعد الرضا، اے اللہ تیری رضا کے بعد بھی پھر بھی تیری تعریف ہے. تو نے چار بیٹے دیے، ایک اپنے پاس بلایا، تین تو میرے پاس موجود ہیں، دو ہاتھ دو پاؤں دیے، ایک کٹا ہے، باقی تین تو میرے پاس. کسی نے کہا پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کا پاؤں کٹ گیا ہے. تو عروہ بن زبیر اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے تھے، تو تعریف کرتے کرتے جب کسی نے یہ کہا تو ان کی زبان پہ یہ شعر آ گئے، انہوں نے چند اشعار بولے. لعمرك ما أهويتك في لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي. لعمرك ما أهويتك في لريبة، اس رب کی قسم آج تک میں نے ہاتھ کسی برائی کی طرف نہیں بڑھایا. ولا حملتنی نحو فاحشة رجلی، میں آج تک اس پاؤں پہ چل کے کسی فحاشی کی طرف نہیں گیا. ولا قادنی سمعی ولا بصری لها، نہ میری آنکھوں نے نہ میرے کانوں نے آج تک برائی کی خواہش کی ہے. ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، نہ ہی میری رائے آج تک بنی ہے اور نہ ہی میری عقل مجھے اس برائی پر مجبور کر سکی ہے. اس لیے سہل بن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے، من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان، جس کے دل میں خشوع ڈیرا جما لے شیطان اس کے دل کے قریب نہیں جاتا. اسی طرح صالحین میں سے ایک آدمی کو آزمائش کی گئی، اس پہ ظلم کیا گیا، اس کو ایک جگہ پہ بند کر دیا گیا اور صرف اس کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے اس کے پاس کسی کو بھیج دیا گیا اور وہ اپنے ذکر میں مشغول ہے. آخر اس نے باہر آ کے کہا، ما ادخلتمونی الا علی صخرہ، تم نے مجھے کہاں بھیج دیا، یہ تو پتھر سے بھی سخت ہے. اس نے تو آنکھ اٹھانا بھی پسند نہیں کیا. خشوع جب انسان میں آ جاتا ہے، ربیع ابن حسین اتنے خشوع والے تھے، اتنا خوف اللہ کا تھا کہ اگر تنور سے نکلنے والی آگ دیکھتے تو بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں کہ یہ تو دنیا کی آگ ہے، قیامت کی آگ کیسی ہوگی. برائی ہر زمانے میں رہی ہے. لوگوں نے کہا جو اس وقت دنیا میں معروف تھی، لکی الف دینار علی قبلۃ واحدہ، اگر ربیع بن حسین کو تم ورغلا لو ایک مرتبہ، 1,000 دینار تمہیں انعام ملے گا. فجاءت، آئی اس کے پاس، قالت لی الیک حاجہ، مجھے کوئی آپ سے کام ہے. قال نعم، بتائیے. فرفعت سترها، اور اس نے جو ہی اپنا پردہ اٹھایا، فاغمض عینی وقال ایا امت اللہ لو نزل بک الموت، لو نزل عليك ملك الموت، اے اللہ کی بندی اگر ابھی فرشتہ ملک الموت آ جائے تو کیا بنے گا؟ اما تتق اللہ، تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ فغشیت علیہا، اس رعب سے انہوں نے کہا کہ اس پہ غشی طاری ہوگی. جب ہوش میں آئی، توبہ طائب ہوئی، اور پھر وہ زمانے میں معروف زاہدہ اور عابدہ بن گئی. خشوع اگر اختیار نہ کیا جائے تو نقصان کیا ہے؟ سب سے پہلا نقصان، مکمل نماز کا ثواب نہیں ملتا. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن نبی داود کی روایت ہے، 796، ان الرجل لینصرف من صلاتی وما كتب له الا عشر صلاتی تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. انسان نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، لیکن اس کے نامے اعمال میں نماز کا دسواں حصہ، نواں حصہ، آٹھواں، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا اور تیسرا حصہ، اور بعض کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے. دوسرا نقصان، یہ تو منافقت کی نشانی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم، 622، تلك صلاة المنافق، یہ منافق کی نماز ہے. یجلس، بیٹھا رہے گا. یرقب الشمس، سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرے گا. حتى اذا كانت بين قرني الشيطان، جب سورج بالکل غروب ہونے والا ہوگا. قام فنقرها اربعا، کھڑا ہوگا اور چار چونچے کوے کی طرح زمین پہ مارے گا. لا يذكر الله فيها الا قليلا، اور اس میں اللہ کا ذکر بھی نہیں کرے گا. تو یہ جلدی اور لیٹ کرنا منافقت کی نشانی. تیسرا نقصان، کائنات میں سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہو. عبداللہ ابن المغفل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی راوی ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع، 966، اسرق الناس، سب سے بڑا چور وہ ہے، الذي يسرق صلاته، جو نماز چوری کر لیتا ہے. لا يتم ركوعها ولا سجودها، نہ اس کے رکوع مکمل کرتا ہے اور نہ اس کے سجود کو مکمل کرتا ہے. وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ، اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے دنیا میں جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے. دنیا میں سب سے بڑا چور ہی نہیں، سب سے برا چور بھی یہی ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح الجامع، 986، اسوأ الناس سرقہ، سب سے بری چوری، سب سے بڑا چور وہ ہے، الذي يسرق من صلاتي، جب اپنی نماز سے چوری کرتا ہے. قالوا يا رسول الله، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہنے لگے، وكيف يسرق من صلاتي، چوری کیسے کرتا ہے نماز کو؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، نہ رکوع مکمل کرتا ہے نہ سجود مکمل کرتا ہے. وقال، اور فرمایا، لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رکوع اور سجدوں میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا. چوتھا نقصان، اور اگر ان دونوں روایتوں کو الگ الگ کر لیا جائے تو پانچواں نقصان، اللہ کی رحمت سے محرومی. طلق، ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, مسلم احمد کی روایت ہے 16283 اور طبرانی کی روایت ہے 8261. لا ينظر الله الى صلاة عبد, اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نماز کو دیکھتے نہیں. لا يقيم فيه صلبة بين ركوعها وسجودها, جو اپنے رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا. چھٹا نقصان, انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها, جس طرح پرانا کپڑا لپیٹ کے پھینک دیا جاتا ہے اس کی نماز کو بھی اس طرح لپیٹ کے اس پہ منہ پہ مار دی جاتی ہے. اب پیالی سی 586, طبرانی 3095. ساتواں نقصان, اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سلسلہ صحیح 2535, ان الرجل لیصلی 60 سنہ, ایک آدمی 60 سال 60 ایئر نماز پڑھتا ہے, وما تقبل له صلاة, لیکن قیامت کا دن ہوگا اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. لعله يتم الركوع, کیوں؟ شاید کہ اس نے رکوع مکمل کیا. ولا يتم السجود, اور اس نے سجدے مکمل نہیں کیے. وَيُتِمُّ السُّجُودَ, اور اگر سجدوں کو مکمل کیا. وَلَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ, تو رکوع اس نے ناقص کیا. 60 سال, اٹ مینس کہ اس کی عمر 70 سال ہوگی. 10 سال میں تو اس پہ نماز یہ فرض واجب ہوئی. 60 سالہ عبادت میں سے ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی, کیونکہ اس نے رکوع اور سجدہ مکمل نہیں کیا, خشوع اور خضوع کا خیال نہیں رکھا. آٹھواں نقصان اور محرومی, اگر یہ انسان اسی حالت میں فوت ہو جائے تو یہ ملت اسلامیہ پر اس کی موت نہیں ہوگی. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, مسلم احمد 23258, سنن النسائی 211, انه دخل لمسجد, حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, انه دخل المسجد, مسجد میں داخل ہوئے, فاذا رجل يصلي, ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, فجعل لا يتم الركوع ولا السجود, وہ رکوع اور سجدے مکمل نہیں کر رہا تھا. فلما انصرف, جب اس شخص نے سلام پھیرا, تو قال له حذیفہ, تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا, منذ کم تصلی هذه الصلاة, یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ قال منذ 40 سنة, 40 سال سے ایسا ہی پڑھ رہا ہوں. فقال له حذیفہ, تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, ما صليت منذ 40 سنة, تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں ہے. ولو مت وهذه صلاتك لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا, اور اگر تجھے موت آ گئی اسی طرح اور تیری نماز کی حالت یہی رہی تو تم اس فطرت اسلام پہ نہیں مرو گے جس پہ اللہ کے رسول کو اللہ نے فطرت اسلام پہ پیدا کیا. ثم اقبل علیہ يعلم, پھر اس کو نماز سکھانے لگ گئے. ثم قال,
ان الرجل لا يخفف في صلاتي وانه لا يتم الركوع والسجود. جتنی مرضی ہلکی نماز پڑھو لیکن رکوع اور سجود مکمل کرو. نومی محروبی، یہ ملت محمدیہ پہ اس کی موت نہیں ہوگی اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا. ملت اسلامیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا اس سے روح گردانی کرنے والا وہ ملت محمدیہ سے روح گردانی کرتا ہے. ابو عبداللہ الاشعری روایت کرتے ہیں اور یہ روایت طبرانی کی ہے 2840، ابن خزائمہ 665، ابو یعلا 7184. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا لو مات هذا على حاله مات على غير ملة محمد. اگر یہ شخص اسی حالت میں مر گیا تو یہ ملت محمد پہ فوت نہیں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا مثل الذي لا يتم ركوعا وينقر في سجودي، اس شخص کی مثال جو رکوع مکمل نہیں کرتا اور سجدوں میں بھی وہ کوے کی طرح چونچے لگاتا ہے. مثل الجائع، اس بھوکے کی طرح ہے. يأكل التمر والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا، بہت بھوکا ہو اور ایک کھجور اور دو کھجوریں کھا لے تو سیر تو نہیں ہو سکتا. دسواں نقصان اور محرومی، زہری بیان کرتے ہیں میں انس بن مالک کے پاس گیا دمشق میں اور وہ رو رہے تھے. صحیح بخاری 530. میں نے پوچھا میں یبکی کا کیوں رو رہے ہیں؟ فقال لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه وهذه الصلاه قد ضيعت. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو اللہ کے رسول کے زمانے میں میں نے دیکھا کوئی چیز نہیں بچی، نماز ہی ایک بچی ہے اور اس کی بھی حالت یہ ہو گئی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ایوب انصاری روایت کرتے ہیں، صلی صلاۃ مودع، نماز ایسی پڑھو جیسے الوداعی نماز. اول ما یرفع من امتی الخشوع، میری امت میں سے سب سے پہلے جس چیز کو اٹھا لیا جائے گا وہ نماز کا خشوع ہوگا جس کو اٹھا لیا جائے گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ڈھونڈو گے تو تمہیں نہیں ملے گا، حتی لا ترى فيها خاشعا، تمہیں کوئی خشوع اختیار کرنے والا ملے گا نہیں. آخری نقطہ، یہ خشوع اختیار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی معرفت، جو اللہ کے نام اللہ کی صفات کو پڑھتا ہے ان کے معنی کو سمجھتا ہے تو اس کو صحیح اللہ کی معرفت ملتی ہے. جب اللہ کی معرفت ملتی ہے تو اس کے نتیجے میں دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے. علی بن حسین جب وضو کرتے ان کا رنگ زرد ہو جاتا، پوچھنے والے پوچھتے کیا ہوا تو وہ کہتے اتدرون بین یدی من اريد ان اقوم، جانتے ہو میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں. دوسرا طریقہ، دل کی سختی کو دور کیا جائے تب خشوع پیدا ہوتا ہے. دل کی سختی کیسے ہوتی ہے اور کیسے دور ہو سکتی ہے؟ جب انسان ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو دل سخت ہوتا ہے. ذمہ داریوں کو صحیح ادا کرے تو دل نرم ہوتا ہے.
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ.
بنی اسرائیل نے وعدے توڑے, ہم نے ان کے دل سخت کر دیے اور ان پہ لعنت کر دی. وعدوں کو توڑنا, اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دینا, یحرفون الکلم عن مواضعه, جو نصیحت کی گئی اس کو بھول جانا, اس سے دل سخت ہوتے ہیں, ملعون بنتے ہیں دل. لیکن جب ذمہ داری ادا کر دی جائے وقت پر, نصیحت پہ عمل کیا جائے اور شریعت کو تبدیل نہ کیا جائے, دل نرم رہتا ہے. کثرت کلام سے دل سخت ہوتا ہے.
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ,
کثرت سے کلام نہ کیا کرو, صرف اللہ کا ذکر ہی کثرت سے کیا کرو. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب, کیونکہ کثرت کلام دل کو سخت کر دیتی ہے. وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي, اللہ کی رحمت سے سب سے دور وہ ہیں جن کا دل سخت ہوتا ہے, سخت دل میں خشوع نہیں آتا. جامع الترمذی 2411. تیسری بات جس سے دل سخت ہوتا ہے, جس سے بچنا چاہیے, ولا تکثر الضحك, کثرت سے قہقہ لگانا, فإن كثرة الضحك تميت القلب. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, سلسلہ صحیحہ 930, کثرت سے قہقہ نہ لگاؤ کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے, تو خشوع کہاں مردے میں آئے گا. چوتھی بات جس سے دل سخت ہوتا ہے, مال ہے, ٹھاٹ باٹ میں رہ رہا ہے, مساکین یتیم نظر آتے ہیں, اس کو خوف نہیں آتا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں, ان کے کیا حالات ہیں, ان پر احسان نہیں کرتا. ایسا احسان نہ کرنے والے کا دل پتھر ہو جاتا ہے, لیکن اگر ان پہ احسان کرے تو دل نرم ہو جاتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, صحیح الجامع 1410, ان ان رجلا شکا الى رسول اللہ قسوة قلبی, ایک آدمی نے شکایت کی اللہ کی رسول, میرا دل بہت سخت ہے. فقال له, آپ نے فرمایا, ان اردت تلین قلبی کا, اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو دو کام کرو, فأطعم المساكين, مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو, وامسح رأس اليتيم, اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو. پانچواں کام, بد اخلاق اس کے دل میں خشوع پیدا نہیں ہوتا, موت کو بھولنے والا اس کے دل میں خشوع پیدا نہیں ہوتا. لیکن خشوع کہاں پیدا ہوگا, جس کا اخلاق اچھا ہوگا, جس کو موت یاد ہوگی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی, سلسلہ صحیحہ 1384, کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, ایک آدمی انصار سے آیا, اس نے سلام کہا اور سوال کیا, ای المؤمنین افضل, کون ہے سب سے افضل ایمان والا. قال احسنهم خلقا, جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. قال فأي المؤمنین اکیس, سب سے اقل من کون ہے. قال اکثرهم للموت ذکرا, جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے سب سے اقل من ہے. وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور جو موت کے بعد کی تیاری زیادہ کرتا ہے، اولئک الاکیاس، یہی دنیا میں سب سے بڑے دانش مند اور عقل مند. ابراہیم خواص کہتے ہیں دل نرم ہوتا ہے پانچ چیزوں سے: قراءة القرآن بالتدبر، غور سے قرآن پڑھو معانی کو خیال کرتے، خلاء البطن، پیٹ کو خالی رکھو، قیام اللیل، تہجد پڑھو، التضرع عند السحر، سحری کے وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، مجالسۃ الصالحین، اور نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنا. اور چار چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے: کثرت الکلام، ہر وقت باتیں کرتے رہنا، کثرت الاکل، زیادہ کھانا، کثرت النوم، زیادہ سونا، کثرت المخالطہ، ہر وقت خاص یہ ہونے میں اس کو ملوں، میں اس کو ملوں، میں اس کو ملوں، وہ یکسوئی کو اور خلوت کو پسند نہ کرتا ہو اس کا دل پتھر ہوتا ہے. اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اس حدیث کی روشنی میں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نجات کس چیز میں ہے، دل کے پتھر ہونے سے بھی نجات ملے گی. املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کر لو. ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو، کوئی کام ہو تو نکلو، ایسے پھرنا یہ تمہاری شان کے لائق نہیں ہے اے بندہ مومن. وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ بیٹھ کے رویا کرو. یہ پھرنا، یہ اس طرح کی خواہشات کی تکمیل کرنا اور بغیر مقصد کے، یہ تمہارے دل کو سخت کر دے گا. اس لیے ابن القیم نے کہا لقاء الناس لا يفيد شيئا الا الهذيان من قيل وقال، لقاء الناس لا يفيد شيئا الا الهذيان من قيل وقال، لوگوں کی ملاقات سوائے قیل و قال اور لڑائیوں کے کوئی فائدہ نہیں دیتی. فَأَقْلِلْ مِن لِقَاءِ النَّاسِ إِلَّا لِأَخْذِ الْعِلْمِ أَوْ إِصْلَاحِ حَالِي، فَأَقْلِلْ مِن لِقَاءِ النَّاسِ إِلَّا لِأَخْذِ الْعِلْمِ أَوْ إِصْلَاحِ حَالِي، اس لیے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا چھوڑ دو، اگر ملاقات کرو تو دو مقصد ہونے چاہیے، علم سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، یا کسی کی اصلاح کرنی ہے یا اپنی اصلاح کروانی ہے. اور یہ دونوں اتنے بڑے مقاصد ہیں، ان مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے جب راستوں میں چلو گے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے جتنی گرد پڑے گی تمہارے لباس جسم پہ اتنی ہی قیامت کے دن کستوری نصیب ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہم سب کو خوشو نصیب فرمائے اور اس نعمت کو زندگی کے آخری سانسوں تک ہمارے ساتھ رکھے، اور قیامت کے دن سب سے بڑے خاشع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.